وہاں پہ تجھے لفظ رحیم نظر آئے گا، لیکن تو ان لفظ سے سمجھے گا کیسے کہ کریم ہوتا کیسا ہے؟ تو اس لفظ سے سمجھے گا کیسے کہ من یموت، جو مرتا ہے، مرنے کے دو اقسام ہیں، ایک وہ جو مر گیا، ایک وہ جو مرنے کے بعد زندہ ہے. اگر تو ان دونوں کے فرق کو دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھے گا؟ ارے یہ تو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے مفاہیم کو کہاں ڈھونڈے گا؟ سخاوت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ کرامت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ نور ہدایت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ اور اس انفاق کو کہاں دیکھے گا کہ جو اپنے وجود کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ ایسا وجود تجھے کہاں پہ نظر آئے گا؟ تو اسی لیے کہا اگر ان لفظوں کو کسی جسد خاکی میں دیکھنا چاہتے ہو، کسی وجود انسانی میں دیکھنا چاہتے ہو تو تجھے کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. اگر دیکھنا ہے تو آؤ علی کے گھر میں، خیرات بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی، شہادت بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی، سخاوت بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی. اور مرنے کے بعد زندگی کیا ہوتی ہے، آؤ یہ قرآن تجھے بتاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد حیات کیسی ہوتی ہے تو آؤ حسین کی کربلا کو دیکھ لو کہ 1100 سال گزر گئے لیکن آج تک لوگ کربلا جا رہے ہیں. یہ کربلا بتا رہی ہے کہ حسین نے اپنی زندگی کو کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے، نہ صرف خود رزق لے رہا ہے بلکہ جو کربلا جاتا ہے یہاں سے بھوکھا جاتا ہے لیکن وہاں پہ سیراب ہو کر پھر واپس آتا ہے. یعنی یہاں پہ خیرات مادی بھی ہے، یہاں پہ خیرات معنوی بھی ہے. حسین تو دنیا سے چلے گئے لیکن ایک ایسا سفرہ بٹھا کر چلے گئے کہ 1400 سال سے اس سفرے پہ آنے والے آ رہے ہیں. اس سفرے کی برکت کو دیکھو کہ روز اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس سفرے میں کمی نہیں ہوتی. یہ وہی تصور تھا جو اس ہادی نے دیا، یہ وہی تصور تھا جو اس نور نے دیا. اس کی نور کی روشنی اتنی ہے جہاں جہاں جاؤ گے یہ روشنی تجھے نظر آئے گی، مختلف کرداروں میں تجھے نظر آئے گی. تو فرمایا یہی وہ تو ہدایت کے وسیلے تھے جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے. ایک کتاب تھی، ایک نور تھا. کتاب کو تو دیکھ سکتا ہے، کتاب کو تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کتاب کو اگر سمجھنا ہے تجھے اس نور کی ضرورت پڑے گی. یعنی یہ کتاب لے کر تجھے یا مصطفیٰ کے در پہ جانا پڑے گا یا مرتضیٰ کے در پہ جانا پڑے گا. اور اتحاد کتاب اور اہل بیت کتنا عجیب ہے کہ یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی شہادت کے بعد گردن کٹوا دیتے ہیں، نوک نیزہ پہ گردن سوار ہو جاتی ہے لیکن اسی گردن سے پھر بھی تجھے کتاب الہی کی آواز سننے میں آتی ہے. یہ آواز بتاتی ہے کہ یہ اتحاد بعد مرگ ہے کہ حسین دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سے جدا نہ ہوا، نہ قرآن حسین ابن علی سے جدا ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گزارش ہے آواز کو تھوڑا بڑھانے، بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ ایک نئے موضوع کی ابتدا کرنی نہیں ہے، ایک موضوع انچولی میں ہم چلاتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے کہا تھا اسی کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ مجالس انٹرنیٹ پہ بھی جاتی ہیں تو ریپیٹیشن نہ ہو تو اتنا بہتر ہے، لیکن تھوڑی سی تمہید جو لوگوں نے وہاں پہ موضوع کو نہ سنا. تو اصل مقصد ہدایت تھا کیا؟ قرآن بھیجا کیوں؟ یہ نور بھیجا کیوں؟ اور جتنے بھی انوار مطہر آتے ہیں ان کے اوپر اتنے مصائب آتے ہیں، اتنی پریشانی آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ عالم انسان جس میں انسان رہتا ہے اس میں انبیاء کے قربانی دیتے ہیں، اولاد انبیاء کے قربانی دیتے ہیں، ہدف کیا تھا؟ فرمایا ہدف یہ تھا کہ تجھے انسان کامل بنایا جائے، جسے کمپلیٹ ہیومن کہتے ہیں. وہ انسان جو کمپلیٹ ہو، دو نگاہیں ہیں، ایک میڈیکل کی نگاہ ہے، اس انسان کو کامل کہا جاتا ہے جس کے اعضاء و جوارح کامل ہوں، یعنی آنکھیں سلامت ہوں، ہاتھ سلامت ہوں، ٹانگیں سلامت ہوں، اس کے بدن سے کوئی چیز کم نہ ہو، اسے کامل ہیومن کہا جاتا ہے. یعنی یہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا، اس کا وجود کامل ہے. اچھا یہ کب مکمل کامل ہوتا ہے؟ فرمایا ایک مہینے کا، پھر نو مہینے کا جسم کامل ہوتا رہا، پھر جب دنیا میں آتا ہے جسم چھوٹا سا ہوتا ہے، 15 سال تک اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 24 سال تک اس کا جسم کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس سے قد اور زیادہ بڑھے گا نہیں، جتنا بڑھنا تھا 22-23 سال تک بڑھ گیا، قد ویسے کا ویسا رہے گا، جیسے نقش و نگار بننے تھے ویسے نقش و نگار بن گئے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ علی انسان کامل ہیں، رسول خدا انسان کامل ہیں، اور وہ تجھے انسان کامل بنانے کے لیے دنیا میں آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے ہم تو پہلے سے کامل ہیں، اہل بیت ہمیں کیا کامل بنائیں گے؟ کیا جو ان کا شیعہ ہوتا ہے اس کی باڈی میں کوئی ایکسٹرا پارٹ لگ جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہاں پر کمال سے مراد کمال جسمانی نہیں ہے، کمال سے مراد کمال روحانی ہے، کمال سے مراد کمال عقلانی ہے، جسے بلوغ عقلانی کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان جسمانی طور پر کامل ہے لیکن ذہنی اعتبار سے ایب نارمل ہے، کیا آپ اس کو کامل کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہے تو بڑا لیکن دماغ بچوں والا ہے، ہے تو بڑا پر سوچ بچوں والی ہے، ہے تو بڑا پر حرکتیں بچوں والی ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے، معصوم کی نگاہ میں بھی وہ انسان جو 50 سال کا ہے، وہ انسان جو 60 سال کا ہے۔ مثلا یزید کو حسین نے انسان کامل نہیں سمجھا، شمر کو حسین نے انسان کامل نہیں سمجھا، ابن زیاد کو انسان کامل نہیں سمجھا، امیر شام کو علی ابن ابی طالب نے انسان کامل نہیں سمجھا۔ فرمایا مولا انسان کامل ہوتا کون ہے؟ فرمایا انسان کامل وہ ہے جس کی عقل کامل ہو جائے، اگر عقل کامل نہیں ہے یہ انسان کامل نہیں ہے۔ یعنی جسے ہم بلوغ فکری کہتے ہیں، جسے ہم بلوغ عقلی کہتے ہیں، کربلا میں وہی پہنچا جو انسان کامل تھا، وہاں پہ نہ رنگ دیکھا گیا، نہ نسل دیکھی گئی، نہ عرب و عجم کے ہونے کو دیکھا گیا، یہ نہیں دیکھا کہ جون ہے رنگ کا کالا ہے، حسین نے یہ دیکھا عقل کامل ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہاں پہ قلبی آ رہا ہے، ارے یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، حسین نے یہ دیکھا اس کی عقل کامل ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی اگر عقل کامل ہے 2 دن کا مسلمان بھی شہید کربلا بن سکتا ہے، لیکن اگر عقل کامل نہیں ہے پیدائشی مسلمان بھی شمر کے لشکر میں جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اے مومن، جب تو لعنت یزید کرتا ہے، جب تو شمر پہ لعنت بھیجتا ہے، کیا تو شمر کے گوشت اور ہڈیوں پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کیا تو یزید کے گوشت اور ہڈیوں پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ وہ گوشت اور ہڈیاں جو مٹی میں مل گئی، جن سے کچھ بچا بھی نہیں ہے، تو لعنت کس پہ بھیج رہا ہے؟ آپ اس کے وجود اور عادت پہ لعنت بھیج رہے ہو، آپ اس کے کریکٹر پہ لعنت بھیج رہے ہو، آپ اس کی فکر پہ لعنت بھیج رہے ہو، آپ اس کی سوچ پہ لعنت بھیج رہے ہو، یعنی یزید کی عقل پہ لعنت بھیج رہے ہو۔ وہ عقل جو الہی عقل نہیں تھی، وہ عقل جو کامل عقل نہیں تھی، جس عقل نے یزید کو حسین سے دور کر دیا تھا، جس عقل نے یزید کو اہل بیت سے دور کر دیا تھا، اور جس عقل نے یزید کو شیطان کے قریب کر دیا تھا۔ اب مومن کو یہ سوچنا ہے، میں جو یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں جو شبر پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں جو دشمنان علی پہ لعنت بھیجتا ہوں، پہلی بات تو واضح ہو گئی، یہ لعنت جسم پہ نہیں ہے، یہ لعنت ہڈیوں پہ نہیں ہے، یہ لعنت اس کے کریکٹر پر ہے، یہ لعنت اس کے کردار پر ہے، یہ لعنت اس کی فکر پر ہے، یہ لعنت اس کی سوچ پر ہے۔ اب مومن سوچے، کہیں میری سوچ بھی اس کی سوچ سے تو نہیں ملتی؟ جسم تو میرا نہیں ملتا، لیکن ذرا یہ سوچے، کہیں میری سوچ اس کی سوچ سے نہیں ملتی۔ میں نے ایک جگہ پہ مثال دی تھی، میں نے کہا کہ جب فضائل علی سنتے ہو تو جھوم اٹھتے ہو، اور جب علی کے مقابلے میں آنے والوں کی برائیاں سنتے ہو پھر بھی جھوم اٹھتے ہو۔ یہی تو تولا اور تبرع، یعنی فضیلت کو سنا جھوم گیا، اور اس کی رذیلت کو سنا پھر بھی جھوم گیا۔ وہ جھومنا تولا میں تھا، یہ جھومنا تبرع میں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لفظوں کے مفاہیم کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے کہ لفظ ہوتا کیا ہے، اس کا مفہوم ہوتا کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مفاہیم کو بہت چھوٹا کر کے دیکھا۔ سب سے بڑا ظلم جو امام حسین سے ہم نے خود کیا، وہ ظلم یہ تھا کہ ہم نے مفہوم کربلا کو بہت چھوٹا کر دیا، حالانکہ بہت وسیع مفہوم تھا۔ کربلا ایک ایسا سفرہ تھا جو بہت وسیع سفرہ تھا، جہاں پہ تو دیکھنا چاہے تو ہر شے کو کربلا سے نکال بھی سکتے ہو، تلاش بھی کر سکتے ہو۔ یعنی مثلا حکومت الہی قائم کرنی ہے، امام حسین تجھے کربلا میں دکھا رہے ہیں کیسے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، امام حسین تجھے کربلا میں بتائیں کیسا ہونا چاہیے، انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، امام کہیں گے آؤ کربلا میں میرے عباس کو دیکھو۔ گنہگار کو توبہ کیسی کرنی چاہیے، امام فرمائیں گے آؤ کربلا میں میں تجھے اور دکھاتا ہوں۔ انسان یہ کہ نہیں کربلا صرف عربوں کا تھا، عجموں کا نہیں تھا، امام کہیں گے آؤ میں تجھے ایک جون بھی دکھاتا ہوں۔ انسان کا نہیں، کربلا صرف مسلمانوں کا تھا، صرف شیعوں کا تھا. امام کہے گا نہیں، آؤ میں تجھے وہاب کلمی بھی دکھاتا ہوں. یعنی کائنات کی بدترین چیزیں کربلا میں نظر آئیں گی اور کائنات کی بہترین چیزیں تجھے کربلا میں نظر آئیں گی. سب امام نے کربلا میں جمع کیا تاکہ کربلا کے بعد تجھے کسی اور کے سفرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، کربلا کے بعد تجھے مختلف ازم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، کہیں تو سیکولرزم کے پیچھے نہ جائے، کہیں تو لبرلزم کے پیچھے نہ چلا جائے. یہ مختلف ازم جو پیدا ہوئے، یہ فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ ایک انسان خطاکار کی فکر ہے. لیکن حسین کو جب تو معصوم مانتا ہے، حسین ابن علی کو جب انسان کامل مانتا ہے، تو انسان کامل سے کامل فکر نکلتی ہے، انسان کامل سے کامل راستہ نکلتا ہے. تو یعنی یہی تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اے دنیا کی پریشان فکروں اور سمندر کے تلاتم میں ڈوبنے والے انسان، کہ تجھے پتا نہیں تو کس راہ پہ چلے. جب تو پریشانی کے عالم میں آتا ہے، جب تو فساد میں گھر جاتا ہے، جب تو مختلف عقائد کی بیماریوں میں گھر جاتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا میں فالو کروں تو کس کو کروں، تو آواز آتی ہے اے پریشان دریا میں پریشان انسان، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بڑے سمندر میں، اس دنیا کے تلاتم میں، میں نے ایک مصباح رکھا ہے، میں نے ایک نور رکھا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. اگر راستہ بھول جائے، اسی مشعل کو، اسی نور کو، اسی کے پیچھے جانا تاکہ تمہیں راستہ ملے. اور سوال کیا کہ پروردگارا، اس دریا میں جو اتنا بہتا ہوا دریا ہے، جس کی خواہشیں، جس کی تمنائیں، جس کی زینتیں مجھے چرا کے لے جاتی ہیں، مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف، یہ دنیا کا حسن مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، دنیا کا مال مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، چند دن کے لیے دبئی جاتا ہوں اس کی روشنیاں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، گناہ میں جاتا ہوں گناہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، مختلف چیزیں خدا مجھے اٹریکٹ کر رہی ہیں، موبائل اٹھاتا ہوں یوٹیوب مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، فیس بک میں جاتا ہوں ہر چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. کبھی فرمایا یہ زینت دنیا جس میں اللہ نے گریویٹی پیدا کی ہے، یہ تمہارے وجود کو، تمہارے نفس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے تو کن اشیاء کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے یا شیطان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. یہی اٹریکشن آپ کو کربلا میں ملے گی. ایک اٹریکشن وہ ہے جو لوگوں کو حسین کی طرف لے جاتی ہے، ایک اٹریکشن وہ ہے جو لوگوں کو ابن زیاد ابن سعد کے لشکر میں لے جاتی ہے. یہی وہ فرق تھا، تجھے سمجھنا تھا کہ تو کس شے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اور مجھے پتا کیسے چلے مولا، میں سمجھوں کیسے کہ میں کس شے کی طرف زیادہ پھنستا ہوا چلا جا رہا ہوں؟ تو معصوم فرماتے ہیں یہ تمہاری عقل بتائے گی تو کس شے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اگر تمہاری نگاہ محدود ہے تو محدود اشیاء کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اگر تمہاری نگاہ وسیع ہے تو وسیع اشیاء کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور جو ہم نے مجلس کو محدود کر دیا، کیونکہ مجلس بھی لا محدود ہے، ذکر حسین بھی لا محدود ہے، محبت خدا بھی لا محدود ہے، عشق خدا بھی لا محدود ہے، قیامت کی زندگی بھی لا محدود ہے، جنت کی زندگی بھی لا محدود ہے، لیکن دنیا کی ہر شے محدود ہے. اور شیطان اس محدودیت کو جانتا تھا، لہذا تمہاری نگاہوں کو محدود کیا. یعنی ہم جب مجلس حسین ابن علی میں آتے ہیں، ہم نے مجلس کو بھی کیا کر دیا؟ محدود کر دیا. کس جگہ پہ محدود کیا؟ ہم نے مجلس کو صرف ایموشنل رنگ دیا. یہ ظلم تھا امام حسین سے. یعنی مجلس کا مطلب یہ ہے صرف ایموشنز، بس آنا ہے، رونا ہے، پھر چلے جانا ہے. مجلس کا مطلب صرف ماتم ہے، صرف نوحہ خانی ہے. حالانکہ امام مجلس کے تصور کو، عزاداری کے تصور کو بہت وسیع پیمانے میں علماء دیکھتے تھے. فرمایا حسین نے کیسا سفرہ بچھایا جس میں اخلاق بھی سکھایا، جس میں احکام بھی سکھائے، جس میں عقائد بھی سکھائے، کہ دیکھو عباس علمدار کا کردار. ایک تین دن کا پیاسا ہو اور شدت پیاس ہو اور بڑی جد و جہد کے بعد نہر پہ پہنچا بھی ہو اور اپنا آدھا وجود پانی میں ڈالا بھی ہو، پانی سامنے آئے لیکن پانی کو نہیں پی رہا، حسین بتا رہے ہیں یہ ہے میرا عباس، یہ عباس کا اخلاق، یہ عباس کا کردار، یہ عباس کا ضبط، یہ عباس کا ادب. یہ کربلا آپ کو کیریکٹر دکھا رہی ہے. کربلا جسموں کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سنیں. حالانکہ یہ بھی بڑا درد مند ہے کہ انسان سن کے روتا ہے، اس کی اپنی نعمت ہے، لیکن اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کریے کہ امام کے بدن پہ تیر لگے، امام کے وجود پہ تیر لگے. مومن اس میں تو روتا ہے، لیکن بی بی زینب فرماتی ہے سب سے زیادہ جس شے نے ہمیں تکلیف دی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت درد ہوا کبھی بھی، وہ کون سی تھی؟ فرمایا جب یہ ملعون ہمیں تانے دیتے تھے، جب کوئی کہتا تھا نا حسین باغی ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے زینب کا دل بڑا دکھایا. کہ فرمایا اصغر کی شہادت کے بعد الحمد للہ الحمد للہ امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے آئے، ایک ملعون لشکر یزید سے میرے آقا حسین سے مخاطب ہوتا ہے اور بڑی بے ادبی والا جملہ نہ کہتا ہے میرے آقا کو، بڑی بے احترامی کرتا ہے. الیاذ باللہ کہتا ہے حسین دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جا. کس بات پہ تو اترا رہا ہے؟ تو خود کو جنتی سمجھ رہا ہے؟ ابھی تجھے ماریں گے اور دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جا. اتنا کہنا تھا، امام نے یہ جملہ برداشت نہ کیا. جو سیدہ شباب اہل جنت ہو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، یعنی یہ توہین نبی کی بھی ہے. جب نبی خود کہتے جاتے ہیں کہ میرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ توہین حسین بن علی کی بھی ہے. اتنا کہنا تھا، امام نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدایا یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، تو اسی دنیا میں اس کو دوزخ میں جلا دے. کہ اتنا بس جملے زبان حسین ابن علی سے نکلنے تھے، ان جملوں کا نکلنا تھا. ایک مرتبہ جس گھوڑے پر یہ سوار تھا، اس گھوڑے کے ذہن پر جنون طاری ہوا اور عجیب طریقے سے لشکر میں دوڑنے لگا. اتنا دوڑا، اتنی اس نے چھلانگیں ماری کہ یہ ایک مرتبہ اس گھوڑے سے گرتا ہے، اس کا پاؤں اس کے زینے میں پھنس جاتا ہے. گھوڑا پوری کربلا کی زمین میں دوڑتا ہے دوڑتا ہے، اس کا سر زمین کربلا سے ٹکراتا ہے، یہاں تک کہ جو خندق امام نے کھودی تھی جس میں آگ جل رہی تھی کہ تاکہ دشمن خندق کو دیکھ کر خیموں پہ حملہ نہ کریں، یہ گھوڑا اس خندق میں چھلانگ لگاتا ہے. یہاں تک کہ جس نے حسین کو کہا تھا اور حسین کی بے احترامی کی تھی، اس گھوڑے نے بتایا دوزخی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی بے احترامی کرتا ہے. وہیں پہ جل کے راکھ ہو گیا. تو فرمایا سب سے بدترین چیز جو اہل بیت کو ناپسند تھی وہ یہ تھی، کوئی تمہارے اوپر بے دینی کی تہمت لگائے. یعنی یہ جو عام جملے کہے جاتے ہیں نا، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تہمت ہے بے دینی کی. تمہارے وجود پر کوئی تہمت لگائے کہ ان میں یہ بیماری ہے. اس لیے وہاں فرماتے ہیں شیو کون لنا زینا ولا تکون لنا شیئا. تو زینت بن، شیطان اشیاء عالم کو زینت بناتا ہے، ہم تجھے اپنی محبت کی زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا، حسن کو دکھا کر اٹریکٹ کرے گا. شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا، مال کو دکھا کے اٹریکٹ کرے گا. شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا، بڑی گاڑی دکھا کے اٹریکٹ کرے گا. شیطان اگر کسی کو اٹریکٹ کرے گا، بڑا گھر دکھا کے اس کے ایمان کو خریدے گا. لیکن فرمایا اگر ہم کائنات کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے سلمان کو دکھاتے ہیں. اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اکبر کو لے کر آتے ہیں. اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اصغر کو لے کر آتے ہیں. اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حبیب ابن مظاہر کو لے کر آتے ہیں. اگر ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے جون کو لے کر آتے ہیں. ہم وہاب قلبی کو لے کر آتے ہیں. ہم حر کو میدان میں لے کر آتے ہیں کہ آ دیکھ یہ مقام کمال ہے، آ دیکھ یہ مقام عزت ہے. انسان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. تو شیطان کا حربہ یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں کو اور تمہاری دید کو محدود بنائے، یعنی کربلا کو محدود بنا دے، امام علی کے وجود کو محدود بنا دے. زیارت کربلا پہ جاؤ گے، اس کو محدود بنا دے گا کہ زیارت کا مطلب یہ صبح جاؤ، غسل کرو اور دو رکعت نماز پڑھو، واپس آ جاؤ. یعنی زیارت کو کیا کر دیا؟ اس نے محدود کر دیا. جب دنیا میں آؤ گے، وہ تمہاری سوچ کو محدود کرے گا. کیوں محدود کرے گا؟ اسے علم ہے اگر اس کی سوچ لا محدود ہو گئی، یہ اللہ کی ملاقات کو جا سکتا ہے، یہ حسین کی راہ پہ چلنے کی صلاحیت کو پیدا کر سکتا ہے. تو آپ کو بالکل چھوٹا کر دے گا، آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دے گا. میں نے کل کی مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ کس طرح چھوٹا کرتا ہے. مثلا سورہ جمعہ کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليك وتركوك قائما. تو کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں پیدا کرے گا. ایک چیز تمہیں بزنس میں لگا دے گا، تمہیں تجارت میں لگا دے گا، دوسرا تمہیں لہو و لعب میں مشغول کر دے گا. یہ شیطان کے دو حربے ہیں. ایک تجارت میں، آ جا پوری دنیا کی حکومتوں کا دار و مدار دیکھیں کیا ہے، تجارت تجارت تجارت، بزنس بزنس بزنس. یعنی انسان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے پیسہ کیسے کمانا ہے، مجھے بزنس کیسے بنانا ہے. اب پرواہ نہیں ہے وہ بزنس چوری سے بنے، وہ بزنس کسی کا مال کھا کے بنے، وہ بزنس کسی حرام مال کو جمع کر کے بنایا جائے، لیکن نیت یہ ہے مجھے تجارت کرنی ہے. تبھی سورہ جمعہ میں آواز آتی ہے جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، یعنی جن کا وجود محدود ہے، جن کی نگاہیں محدود ہیں، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں انفضوا الیک وترکوک قائما، اے میرے حبیب یہ تجھے ترک کر دیتے ہیں، اے میرے حبیب یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہاں پہ اٹریکٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ بزنس پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ مال جمع کرنے میں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. دوسرا وہ لہو، اور شیطان دوسرا کام کیا کرتا ہے، نظام کفر کیا کرتا ہے، شیطانی طاقتیں کیا کرتی ہیں، زائنزم کیا کرتا ہے، دجال کیا کرتا ہے، یہی تو سوچے تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو تمہاری حیات کا مقصد کیا بناتا ہے کہ تمہیں بس تجارت کرنی ہے، تجھے بس پیسہ جمع کرنا ہے، یعنی ڈاکٹر بنو کیوں؟ تاکہ پیسہ ملے۔ اسکول کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ پیسہ ملے۔ یورپ کیوں جا رہا ہوں؟ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ انگلینڈ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ کوئی اور سوچ نہیں، جاؤں گا دین کا کیا ہوگا، جاؤں گا ایمان کا کیا ہوگا، اتنے سال بیوی بچوں سے دور رہوں گا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کی تربیت کا کیا ہوگا، یہ خاتون اتنے سال اکیلی رہے گی، اس کے سائیکولوجیکلی پرابلمس کا کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ بس اس کا ذہن اس پہ فوکس ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے بزنس کمانا ہے۔ ایک گھر بنائے گا، وہ کہے گا دوسرا گھر بناؤ۔ ایک گاڑی لوگے، وہ کہے گا بڑی گاڑی لو۔ چھوٹا سا موبائل لوگے، اس سے بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہے گا بڑا موبائل لو۔ یہ تمہارے وجود میں اسٹینڈرڈس کو پیدا کرے گا، یہ تمہارے وجود میں جعلی نقلی معیارات کو بلند کرے گا، اور اس معیارات کو خلق کرتا جائے گا، اور تم اسی تمناؤں کے پیچھے دوڑتے جاؤ گے، یہاں تک یہ تمنائیں تجھے رینگتی ہوئی لے کر جائیں گی اور تمناؤں کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ اور کب تمہاری آنکھیں بیدار ہوں گی؟ کب یہ محدود آنکھ لا محدود بنے گی؟ پر میں جب روح بدن سے نکلے گی، پھر آواز آتی ہے الحاکم التکاثر انتظر تم المقابر۔ اے کثرت میں بھاگنے والے، اے کثرت کے میدان میں دوڑ لگانے والے، اے مال دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اب دیکھ تو کہاں گیا۔ اے 200 گز کا گھر بنانے والے، تمہارے نصیب میں تو 3 ہی گز تھا۔ اے بڑے بڑے کپڑے خریدنے والے، تمہارے نصیب میں تو یہ کفن کا ٹکڑا تھا۔ یعنی خدا کس چیز کی طرف نگاہ کرنا چاہتا ہے؟ شیطان نگاہ دید محدود پہ آپ کو مرکز رکھتا ہے، لیکن حسین ابن علی آپ کی دید کو بڑھا دیتے ہیں، حسین ابن علی آپ کی نگاہوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ شیطان تمہیں صرف اس دنیا پہ محدود کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب کربلا میں آتے ہو آپ کو اور عوالم بھی نظر آتے ہیں۔ جب کربلا میں آتے ہو وہاں پر صرف تصور دنیا نہیں آئے، بلکہ تصور آخرت آئے۔ حسین کے ہر خطبے میں قیامت کا ذکر آئے، حسین کی ہر بات میں قیامت کا ذکر آئے، حسین کے ہر کلام میں جہنم کا ذکر آئے، حسین کی ہر بات میں جنت کا ذکر آئے۔ پھر جب قرآن کو کھولتے ہو تو قرآن کا 1/3 بھی یہی ہے، خدا کبھی جنت کا ذکر کرتا ہے، کبھی حور کا ذکر کرتا ہے، کبھی درختوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی نہروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی شہد کی نہریں، کبھی دودھ کی نہریں، کبھی شرابن طہورہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں خدا تصور آخرت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ صفات کو بیان کرتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، یہ کھانا لذیذ کتنا ہے، یہ پوری صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے وجود میں تصور بنے۔ شیطان تمہارے وجود میں جھوٹا تصور بناتا ہے، وہ فیک تصور بناتا ہے، وہ خالی خیالات کو تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے، لیکن خدا سچے خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے قیامت بھی ایک خیال ہے، جنت بھی ایک خیال ہے، جہنم بھی ایک خیال ہے، برزخ بھی ایک خیال ہے، ملائک بھی کچھ خیالات میں ہے، اسی طرح جبرائیل کا وجود بھی خیال ہے۔ نہ جبرائیل کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، لیکن یہ وہ خیال ہے جو سچا خیال ہے۔ ایک خیال وہ ہے جو شیطان تمہارے وجود میں پیدا کرتا ہے، وہ کس کا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ تمہیں دنیا میں بقا کا تصور دیتا ہے حالانکہ دنیا کو فنا ہے، وہ تجھے حسین بندے کے پیچھے لگا دیتا ہے حالانکہ تجھے بھی پتا ہے اس کا حسن ختم ہو جائے گا، اس میں فنا ہے، وہ تمہیں گاڑی کے پیچھے لگاتا ہے حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے اس کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ تجھے کھانوں کے پیچھے لگاتا ہے حالانکہ تجھے پتا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد نجاست بدل جائے گا، وہ تجھے لذتوں کے پیچھے لگاتا ہے حالانکہ تمہیں پتا ہے دنیا کی کون سی لذت ہے جس کی انتہا نجاست میں نہ بدل جائے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے۔ کوئی بھی دنیا کی لذت کا تصور کرے اس کی انتہا کیا ہے؟ نجاست میں بدل جاتی ہے۔ یعنی شیطان آپ کے وجود میں فیک ارادوں کو بناتا ہے، فیک خیالات کو بناتا ہے۔ مومن 2 گھنٹہ ڈرامے پہ بیٹھتا ہے، 2 گھنٹہ فلم پہ بیٹھتا ہے، مکمل جو خیال ہے وہ جھوٹا خیال ہے۔ وہ اسپائڈر مین کا تصور ہو وہ جھوٹا تصور ہے، حقیقت میں کوئی اسپائڈر مین نہیں ہے، حقیقت میں کوئی بیٹ مین نہیں ہے، حقیقت میں یہ سارے وجود نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اتنا اس نے ڈیولپ کیا کہ بچہ باپ کو یہ نہیں کہتا مجھے حسین کے نام والی ٹی شرٹ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بابا مجھے اسپائڈر مین والی ٹی شرٹ چاہیے، مجھے بیٹ مین والی ٹی شرٹ چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ یعنی اس نے اتنے فیک تصورات تمہارے ذہن میں بنا دیے۔ یہی شیطان کا کام ہے کہ فیک تصور کو تمہارے ذہن میں بناتا ہے، اور تو اسی فیک تصور کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یہ بچہ اسی فیک تصور کو زندگی کو لے کے بسر کرتا ہے، لیکن امام نے انہی تصورات یعنی جھوٹے تصورات کے منہ پہ تماچا لگایا۔ یعنی وہ بچہ جس کے ذہن میں بیٹ مین اور جس کے ذہن میں اسپائڈر مین کا تصور ہے، جب حسین کی مجلس میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں اصغر کا تصور بنتا ہے، اس کے ذہن میں اکبر کا تصور بنتا ہے، اس کے ذہن میں زینب کا تصور بنتا ہے، اس کے ذہن میں عباس کا تصور بنتا ہے۔ یہ ہیں ریئل شخصیات، یہ ہیں حقیقی شخصیات جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا۔ اگر کوئی حکومت عقل کسی پہ حاکم ہے تو وہ حسین کے اصحاب پہ عقل کی حکومت حاکم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اللہ محمد 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 محم انہی جھوٹے تصورات پہ تمہیں مشغول رکھتا ہے. شیطان کی ایک ڈیوٹی ہے, وہ تمہیں بزی کرے, اتنا بزی کرے کہ تو بھول جائے کہ کوئی خدا تھا, تو بھول جائے کوئی کربلا تھی. اور حسین اس بزی لائف کو توڑتے ہیں کربلا کے ذریعے سے. اہل تسنن کی دنیا بڑی بزی ہے, اور شکر کرو کہ 1400 سال سے مجلس میں آ رہے ہو. حسین اس بزی لائف سے آپ کو نکال کے فرش ادا پہ بلاتا ہے. یہ تھا کربلا کا مقصد, تاکہ انسان جب تک زندہ ہے اسے احساس دلایا جائے کہ تمہارے وجود کی حقیقت کیا تھی. اور اگر مجلس میں آ کر ایک احساسی اور ایموشنل صرف اس کو محفل سمجھ کے واپس چلے جاؤ تو یہ ظلم ہے. جتنی بڑی قربانی میرے مولا نے دی, جتنا بڑا میدان, جتنا بڑا بستر, فرمایا کربلا میدان کربلا ظہور امام کا مقدمہ تھا, اور اسی کربلا سے ظہور امام کی انتہا بھی ہوگی. یعنی یہی کربلا ہے جو آپ کو آمادہ کر رہی ہے. سمپل سی آپ کو مثال دوں, جس زمانے میں امام حسین کربلا گئے کتنے شیعہ تھے, سوچ کے بتائیں کتنے شیعہ تھے. علماء کہتے شاید 200 شیعہ ہوں, شاید, وہ بھی لفظ شاید, کیوں اگر ہوتے تو سب کربلا میں آتے. شاید اس زمانے میں 200 شیعہ تھے, لیکن کربلا بپا کرنے کے بعد آج کتنے شیعہ ہیں؟ 300 ملین شیعہ. یہ کس کی برکت ہے؟ کربلا کی. اگر کربلا نہ ہوتی یہ کلچر نہ بنتا, اگر کربلا نہ ہوتی یہ تہذیب نہ بنتی. تھوڑا سا سبجیکٹ ہے جیسے تمدن کہتے ہیں, سولائزیشن, اس کو تھوڑا اسٹڈی کریے کہ سولائزیشن وجود میں کیسے آتی ہے, ایک تہذیب بنتی کیسے ہے. مثلا آج مغرب کی سولائزیشن ہے جس میں ہم سب گم آئے, جس کو کاپی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, حسرت کھاتے ہیں دبئی جانے کے بعد, یورپ جانے کے بعد, انگلینڈ جانے کے بعد, ہمارا ملک ایسا کیوں ہے, ہمارے ملک میں بڑی بلڈنگز کیوں نہیں, ہمارے ملک میں ایسی گاڑیاں کیوں نہیں, ہمارے ملک میں ایسی مشینری کیوں نہیں. یہ جملہ کیوں آدمی ادا کرتا ہے؟ کیوں کہ آپ اس کی سولائزیشن میں گھرے ہوئے ہو, اس نے ذہنی طور پر آپ کو غلام بنا دیا. اگر آپ کے ذہن میں کسی اچھی حکومت کا تصور آتا ہے تو مغرب کی حکومت ہے, ویسٹرن حکومتیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں مال دنیا کا تصور آتا ہے تو آپ یہی سوچتے ہو وہاں جا کے کما سکتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کہیں پہ امنیت اور سیفٹی کا تصور آتا ہے تو وہاں جا کے میری جان بچی ہوئی ہے. لیکن حسین کیا بتاتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اگر دین بچتا ہے تو تیر اور تلوار کے سائے میں بچتا ہے. حسین نے آسائش کو پسند نہ کیا, حسین نے لگژری لائف کو ٹھوکر مار کے کربلا کے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. کہ لگژری لائف کیا ہوتی ہے, آسائش کیا ہوتی ہے. اگر تو آسائش کے پیچھے گیا تو کبھی بھی جہاد کا تصور اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا. ہاں آسائش بھی زندگی میں ہونی چاہیے, لیکن آسائش کے جینا مت چاہیے. کہ بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آسائش چاہیے, مجھے نرم گاڑی چاہیے, مجھے نرم بستر چاہیے, مجھے اچھا گھر چاہیے, مجھے معاشرے میں سب سے بہترین اکنامیکلی پوزیشن چاہیے. یہ حاصل کرو لیکن اس کے لیے جیو مت. آسائش بھی ہو لیکن جب ایک مرتبہ آسائش چھن جائے تو یہ نہ ہو کہ اس کے بغیر تو زندہ نہ رہ سکے. جس طرح ویسٹرن دنیا زندہ نہیں رہ سکتی, ایک انگریز کو پاکستان میں لاؤ 10 دن یہ زندہ نہیں رہے گا, کیونکہ اس کا وجود آسائش میں پل چکا. وہ لوگ جو ویسٹرن دنیا میں رہتے ہیں, جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, جو آسٹریلیا اور کینیڈا میں رہتے ہیں, جن کے بچے وہاں پلے جوان ہوئے بڑے ہوئے, وہ کبھی پاکستان میں آ کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا جسم آسائش کا عادی ہو چکا, ان کے وجود آسائش کو پسند کر چکے. اب اس آسائش سے دل کو توڑنا, اب اس آسائش سے اپنے وجود کو نکالنا بڑا مشکل ہے. امام فرماتے جو آسائشوں سے خود کو توڑ سکتا ہے وہی کربلا میں رہ سکتا ہے. آج یہی 40 آپ کو درس کیا دیتا ہے, کیا ہو جاتا ہے اس ایک ہفتے میں مومن کے دل میں کیسا نور اجاگر ہو جاتا ہے. یہ وہ نور, یہ معجزہ زندہ حسین ابن علی ہے, یہ زندہ معجزہ امام زمانہ کا ہے. کہ علماء فرماتے ہیں یہ جوانوں کو سمجھائیے, یہ 40 ایک عادتاً وجود میں نہیں آیا, یہ کسی معجزے سے آج کم نہیں ہے. کہ 25 سے 30 ملین لوگ جن کو نہ مال کی پرواہ ہے, جن کو نہ جان کی پرواہ ہے, جن کو نہ اپنے کھانے کی پرواہ ہے, جن کو نہ اپنے سونے کی پرواہ ہے, یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں. یہ کربلا ایک مظہر ظہور امام زمانہ ہے. یعنی جو امام شہید ہو چکا, یہ قوم اس کی زیارت کے لیے ایسے جا رہی ہے. اور اگر اس کی زیارت پہ جانا ہے
اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، ویسے نہیں جا سکتا اروائن پر۔ جس کو پرواہ ہو نا جان کی اور تھوڑا سا خطرے کا پتہ چلے وہاں پہ ایک بم بلاسٹ، وہ نہیں جائے گا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے کھانے کی، اس کو پتہ ہے 20-25 ملین لوگ ہیں، میں کیسے وہاں جاؤں گا، کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے سونے کی، وہ کبھی اربعین پہ پیدل نہیں چل سکتا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے نرم پیر اور نرم کھال کی، وہ کبھی ننگے پاؤں نہیں چل سکتا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے بدن کی آسائش کی، وہ کبھی اربعین پہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا کون سا جذبہ ہے کہ آسائشوں میں رہنے والا انسان وہ بھی کربلا جاتا ہے؟ اور وہ انسان جس کا تصور یہ تھا کہ مجھے اچھی گاڑی چاہیے تاکہ میرا سفر جلدی گزر جائے، وہ انسان جس کو ہم و غم اور فکر یہ تھی کہ مجھے اچھا کھانا ملے، میرے دوپہر کا کھانا ملے، مجھے صبح کا کھانا ملے، لیکن یہی انسان جب کربلا جاتا ہے، اسے ہر شے کی فکر آئے پر دو چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، ایک اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، دوسرا اپنے سونے کی فکر نہیں ہوتی۔ اور وہ انسان جو اپنے سفر کو بڑی تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا، جب نجف سے کربلا جاتا ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ چڑھ جا، تو جو نجف پہنچاتے ہیں کہتا نہیں مجھے گاڑی پہ نہیں چلنا، مجھے آسائش نہیں چاہیے، مجھے پیدل چلنا ہے جس طرح زینب چلی تھی۔ یہ سوچ کون ڈیولپ کر رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ اس ایک ہفتے میں لوگ اتنے نیک کیسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں، عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، کوئی کسی کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایسے محبت ہے جیسے ایک قبیلے کے رہنے والے ہیں، جیسے ایک گھر کے رہنے والے ہیں، جیسے صدیوں کا ان کا آپس میں رشتہ ہے، کہ اپنی پیاس کی پرواہ نہیں لیکن چاہتا ہے ظاہر پانی پی لے۔ فقیر سے فقیر ترین انسان جب کربلا میں ہوتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو آؤ اے ظاہر حسین، میں تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ٹشو کا پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آؤ اس ٹشو سے اپنے پسینے کو صاف کرو۔ کیا یہ نئی تہذیب نہیں ہے؟ کیا یہ ایک نیا کلچر نہیں ہے؟ ایسی تہذیب پوری دنیا میں آپ کو نظر کہاں پہ آئے گی؟ اس کو کون بنا رہا ہے؟ حسین ابن علی بنا رہے ہیں۔ یہ جملہ اہل بیت کا سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتا تھا کہ حسین کی محبت ایک ایسی حرارت ہے، لم تبرت، جو کبھی بجھے گی نہیں، اور خدا اس حرارت کو مومنوں کے دلوں میں اجاگر کرتا رہے گا۔ لیکن یہ ایک ہفتے کی جھلک جس میں مومن بدل جاتا ہے، اس ایک ہفتے کو پورے سال میں بدلنا ہے۔ لیکن افسوس سے یہی ایک ہفتے میں زیارت حسین کرنے والا بندہ جب کربلا سے واپس آتا ہے، اسی ایک ہفتے کے بعد ایئرپورٹ پہ پھر لڑنے لگتا ہے، اسی ایک ہفتے کے بعد پھر نفسا نفسی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی اس ہفتے میں کیا ہوا، اب کیا ہوا، اس ہفتے میں تو اتنا نیک ہوئے، اب کیا ہو گیا؟ یعنی وہ ہفتہ بتا رہا تھا، گویا حسین نے ایک ہفتے کے لیے تجھے اپنے خیمے میں بلا دیا تھا، حسین نے ایک ہفتے میں تجھے اپنے قریب بلا دیا تھا، اور ایک جھلک دکھائی تھی، دیکھ تو اس ہفتے میں کیسا ہے، یہ تیرا آئینہ ہے، اب پوری زندگی ایسے بسر کرنا۔ وہ ایک ہفتے کی زندگی عقلانی زندگی تھی، اور جب واپس آ کے کراچی میں دوبارہ زندگی گزارتے ہو، پھر وہ زندگی شیطانی زندگی بن جاتی ہے، پھر وہ زندگی خیالات اوہام زندگی بن جاتی ہے، پھر اس زندگی میں تصور شیطان آ جاتا ہے، پھر وہی محدود تصور، پھر وہی محدود تجارت، پھر وہی محدود لہو و لعب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کربلا ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا کلچر ہے۔ دشمن تھوڑا سا، یہ آپ کو شیطان نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کی آیتیں جن میں لفظ قل ہے وہ بہت اہم ہے، کہ حبیب کہہ دے، قل هو اللہ احد، توحید کا پیغام ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے صرف انسانوں پہ نہیں کرتا، یہ وسوسے جنات پہ کرتا ہے، اس کی فوج میں صرف انسان نہیں ہیں، اس کی فوج میں اجنہ بھی ہیں، اس کی فوج میں شیاطین بھی ہیں جو تمہارے ذہنوں میں وسوسے کرتے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کی حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی ہو، مغرب کی ہو، یہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ کیا کیا جائے، فکر خدا کو مٹایا جائے، ہر وہ حرب آزمائیں گے تاکہ آپ دین سے دور ہوں، تاکہ آپ خدا سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے صدام نے عزاداری کو بند کیوں کیا، ایک بندہ ماتم کر رہا ہے اس کو کیوں بند کیا، محمد رضا شاہ نے عزاداری پہ پابندی کیوں لگائی، یہ عزاداری سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ عزاداری ایک تہذیب ہے جو آپ کو ظالم سے لڑنا سکھاتی ہے، عزاداری ایک تہذیب ہے جو آپ کو مظلوم کی حمایت میں صدا بلند کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کردار عالم تشیع نے دنیا میں بیان کیا کہ دنیا مفادات کی پالیسی کے مطابق مظلوموں کی مدد کرتی ہے، لیکن تشیع کی حکومتوں نے ثابت کیا اگر وہ مظلوم یمنی ہو تو ہم اس کی بھی حمایت کریں گے، اگر وہ مظلوم شام کا رہنے والا ہم اس کی بھی حمایت کریں گے، اگر وہ مظلوم چائنا کی حکومت میں اس پہ ظلم ہو رہا ہو ہم اس کی حمایت میں بھی آواز بلند کریں گے، اگر وہ مظلوم کشمیر میں ہو ہم اس کی بھی حمایت کریں گے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کس نسل سے ہے، بس دیکھنا یہ ہے مظلوم ہے کہ نہیں ہے، یہ تصور دیا۔ اور آج ایران کے بڑے بڑے علماء نے اربعین پہ جانے والے لوگوں کو کہا کہ آپ اربعین پہ کشمیر کے لوگوں کا پرچم اٹھائیں، دیکھیں مفادات سے اوپر ہو کے یہ بیان دیے گئے، یعنی پیغام دیا گیا یہ ہے حسینیت کا پیغام کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی بھی مظلوم ہو تمہیں اس کے حمایت میں صدا کو بلند کرنا ہے۔ پھر امام حسین کہیں گے ہاں مثلی لا یبایعو مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جس کے وجود میں حسین کی صفات ہوں گی وہ کبھی بھی یزید صفت کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ اچھا ایک تہذیب کو ایک معاشرے کو بنانے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، آج اشارہ کروں گا کل تفصیل میں جاؤں گا۔ مثلا آپ نے ایک شیعہ سوسائٹی بنائی، ٹھیک ہے، اچھا بنائی کیوں، اس کے کچھ اہداف تھے، شیعہ سوسائٹی ہوگی سب آپس میں شیعہ ہوں گے سب علی والے ہوں گے، کیا ایسی سوسائٹیز جن میں صرف سیمنٹ کے گھر ہوں اور اس میں علی والے رہتے ہوں، اس کو تہذیب کہتے ہیں، اس کو کہیں گے کہ یہ شیعہ کلچر ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اگر تجھے شیعہ کلچر بنانا ہے تو کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر جن کی عادتیں ایک جیسی ہوں، جن کا طرز فکر ایک جیسا ہو۔ کربلا میں 72 ہیں، امام حسین آپ شمع بجا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جسے جانا ہے چلے جائے، میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، فرمایا کوئی اٹھ کے نہیں جاتا، اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، واللہ ہے خدا کی قسم ہے اگر مجھے قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد میرے بدن کو قطع قطع کیا جائے، اس کے بعد میرے بدن کو جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ میں راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور 100 مرتبہ یہ عمل کیا جائے، فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر بھی اکبر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ایسی دنیا پہ لعنت ہے مولو بابا جو آپ کے بغیر ہو، ایسی زندگی پہ لعنت ہے بابا جس میں آپ جیسا امام حسین ابن علی نہ ہو۔ پورے اصحاب کی سوچ ایک ہے، قاسم کے پاس جاتے وہ بھی فرماتے ہیں الموت لی احلی من الاصل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، عباس کے پاس جاتے ہو عباس کی یہی سوچ ہے، یعنی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ اہل بیت کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ ایک حکومت کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ معاشرہ امام زمانہ کے ظہور کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس معاشرے کی عادتیں ایک جیسی ہوں، جن کا اخلاق ایک جیسا ہو، جن کا کردار ایک جیسا ہو۔ جیسا معاشرہ حسین نے کربلا میں بنایا ویسا معاشرہ تجھے اپنے ملک میں بنانا ہے، جب تک ایسے معاشرے کی تشکیل نہیں ہوگی تب تک کوئی تہذیب نہیں بنتی۔ آسان سی مثال ہوتا کہ آپ کو تہذیب کی معنی سمجھ میں آ جائے، دیکھیے مہذب معاشرہ، مہذب معاشرہ کیسے کہا جاتا ہے، اس معاشرے کے کچھ معیار ہوتے ہیں، میں نے ایک جگہ پہ مثال دی تھی کہ دشمن مہذب معاشرہ بناتا ہے اور اسی معاشرے کو رول ماڈل بناتا ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا نا مہذب معاشرہ کون سا ہے، آپ وہی مثالیں دیں گے جو یورپ کے معاشرے میں، اس نے پیرامیٹرز بنائے کہ مہذب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں 166 پوائنٹس ہوں، یہ مہذب معاشرہ ہے، کہ میں نے 5-star ہوٹل کی مثال دی تھی، ہوٹل بھی وہ خود بناتا ہے، 5-star بھی اس کو خود دیتا ہے، اور 5-star ہونے کے لیے اس کے معیار بھی وہ خود بناتا ہے۔ اب ایک مومن ہے وہ 5-star ہوٹل بنانا چاہتا ہے، تب تک اس کا ہوٹل 5-star بن نہیں سکتا جب تک اس کے معیار پہ نہیں اترے گا۔ اس کا معیار کیا ہے؟ 5-star ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں شراب بھی ہو، 5-star ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں سوئمنگ پول بھی ہو، 5-star ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں نائٹ کلب بھی ہو۔ اب آپ کو 5-star ہوٹل بنانا ہے تو آپ اس کے معیار پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے۔ وہ آپ کے لیے معیار بنائے گا کہ ایجوکیٹڈ پرسن کون ہوتا ہے، وہ کہے گا وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے جس کو انگلش آ، یہ آپ کے ذہن میں معیار بن گیا۔ اچھا پڑھا لکھا کون ہوتا ہے اور مہذب کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو ٹائی پہنے، کوٹ پون پہنے اور چلے، یہ مہذب ہوتا ہے۔ اچھا روشن فکر کون ہوتا ہے، اوپن مائنڈڈ کون ہوتا ہے؟ جو دوپٹہ نہ پہنے وہ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے۔ اچھا جس میں فکری پسماندگی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جو سب سے زیادہ دیندار ہوتا ہے،
وہ فکری پسماندہ ہوتا ہے، وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہے، وہ متعصب ہے. دیکھیے وہ کریٹ کر رہا ہے، وہ ایسا معاشرہ بنا رہا ہے. اب ایسے معاشرے میں جب مومن بندہ جاتا ہے، امام فرماتے ہیں مومن پریشان ہوگا، بچہ کہاں پہ پڑھاؤں، کس اسکول میں اس کو ایجوکیشن دلواؤں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کوچ کرے گا، ارے اس معاشرے میرا بچہ خراب ہو جائے گا، اس معاشرے میری اولاد خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسی تہذیب، ایسا معاشرہ، ایسا کلچر بنا دے گا جس میں تمہارا رہنا ممکن نہیں ہوگا. اور اگر رہنا ہوگا تو اس کے اصولوں پہ چلنا ہوگا، اگر رہنا ہوگا تو بچے کو ویسا بنانا ہوگا. لاہور میں ہم گئے، مومن مومن علی والا، کہتے مولانا میری بچی میں کانفیڈنس نہیں، اس کے لیے دعا کریے. کیا کانفیڈنس نہیں ہے؟ کہ مولانا دوست ملنے آتے ہیں یہ ان کو ہاتھ نہیں دیتی، کانفیڈنس نہیں ہے. ٹیچرز کی شکایتیں آتی ہیں کیا آپ کی بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے. جب کانفرنس کی باری آتی ہے کلاس میں، کچھ پیش کرنے کی باری آتی ہے، یہ جب بورڈ پہ پیش کرنے لگتی ہے تو جو لڑکے ہیں اس کلاس میں ان سے آئی کانٹیکٹ بنانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. یہ مغربی معاشرے کا معیار ہے کہ جس میں بے حیائی معیار خوبی ہے. یہی فرمایا منکر معروف بن جائے گا، معروف منکر بن جائے گا، یعنی آپ کی سوچ کو بدل دیں گے، اتنی اٹریکشن پیدا کریں گے کہ وہ تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تو خود اس کے پیچھے جائے گا، تو خود اس کے پیچھے جائے گا اور دوڑتا ہوا جائے گا، اسے تو پسند کرے گا، اسے تو اپنا معیار بنائے گا، اس کی زندگی کو اپنے لیے باعث معیار بنائے گا. یہ نوجوان اس کا لباس پہن کر خود کو ماڈرن سمجھے گا، یہ نوجوان اس کی تہذیب پہ چل کر خود کو مہذب مانے گا. وہ تمہاری سوچ کو ایسے بدلتا ہے. یہی تو سیکولرزم ہے. کیوں پاکستان میں صوفیت کو بڑھایا گیا؟ کیوں چائنا میں بدھزم کو بڑھایا گیا، انڈیا بڑھایا گیا؟ کیونکہ بدھزم اور صوفیزم کا تصور یہ ہے. کراچی سے جائیے سیون کی طرف، بہت ساری جگہیں ملیں گی جہاں پہ لکھا ہوگا مراقبہ. اچھا مراقبہ ہوتا ہے کیا ہے؟ چلے جاؤ کمرے کے اندر، اللہ 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 اللہ، یہ مراقبہ ہے. بدھزم کیا ہے؟ حکومت سے ہمارا نہ جائے، سیاست سے ہمارا نہ جائے، معاشرے میں کون کیا کرتا ہے میرا کیا جائے، کوئی ظلم کرتا ہے کرتا رہے، اگر کوئی تھپڑ مارے اسے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دینا. اور چلے جاؤ ایک چار دیواری میں، بس اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ اللہ کرو. حسین مدینے سے نکل کر کربلا آئے، فرمایا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا لیکن ظہر عاشور میں نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے. یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، پڑھ نہیں قائم کر. شمر نے پڑھی، ابن سعد نے پڑھی، خوارج نے پڑھی، تجھے پڑھنی نہیں ہے، تجھے قائم کرنی ہے. مولا قائم کیا ہے؟ فرمایا قیام نماز ہی ہے کہ ہر حالت میں حکم خدا کو عوام کے سامنے بلند کرو. جب آپ غازی عباس کا علم لگا دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کو دندناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں ہوں عباس کا ماننے والا. فرمایا اسی طرح نماز کے علم کو بلند کر، اور کہاں پہ بلند کرنا ہے؟ میدان جنگ میں بلند کر، کہ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب مصلی بچاتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یا علی یہ میدان جنگ ہے، نماز کا میدان نہیں ہے. امام فرماتے ہیں وہ اور ہیں جو اپنے لیے لڑنے آتے ہیں، علی اسی نماز کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے. حسین ابن علی نے صحرائے کربلا میں مصلی بچھا دیا. مولا کیا زہیر سے محبت نہیں ہے؟ کیا اصحاب سے عشق نہیں ہے؟ نماز جا کے خیمے میں پڑھتے لیکن میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی حسین اگلے انسان کو پیغام دینا چاہتے تھے، تجھے معاشرہ بنانا ہے. فردی نیک شیعہ کسی کام کا نہیں ہے کہ تو گھر میں نمازیں پڑھے، تو خمس بھی دے، تو زکات بھی دے، لیکن گھر میں بڑا نیک ہوں، میرے بچے بڑے نیک ہیں، یہ شیعہ کسی کام کا نہیں. ایسے شیعہ کوفے میں تھے، ایسے رسول کے چاہنے والے مدینے میں تھے. تو اگر حسینی معاشرہ بناتا ہے تو شیعہ ہے، اور حسینی معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، جمع کثیر سے بنتا ہے. ایک تہذیب، ایک معاشرہ، ایک سویلائزیشن ایک آدمی سے نہیں بنتی. انقلاب کیسے آیا ایران میں؟ سوچے بنی، بنیادیں رکھی گئیں، ان کی آزاداری نہضت میں بدلی. وہ آزاداری کو ایموشنل لگاہ سے نکال کر کہاں پہ لے گئے کہ شاہ جب ہیلی کاپٹر پہ سوار تھا اور اتنے ہجوم کو دیکھا، کہ ان سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو حسین حسین کر کے نکلے ہیں، یعنی موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ حسین کا نام لے کر نکلے ہیں. فرمایا تو تب ایک سویلائزیشن، ایک حسینی کلچر کو پیدا کر سکتا ہے جب مصری لا یبایع مصر یزید کو سمجھے، یعنی اپنے وقت کے یزید کو پہچان اور اپنے وقت کے حسین کا ہاتھ تھام. جب تک تو یہ نہیں سمجھے گا دشمن کو کوئی پرواہ نہیں، آپ شیعہ تتر بتر ہو جائیں، آپ کی ہزاروں تنظیمیں بن جائیں، لاکھوں تنظیمیں پاکستان میں شیعوں کی، اس سے ان کو کچھ بھی نہیں بگڑتا، دو تنظیمیں اور بنا دو،
وہ یونٹی سے ڈرتے ہیں، وہ ایک عقیدے ایک فکر سے ڈرتے ہیں، ایک رہبر کے نیچے پرچم میں رہنے والے شیعہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب یہ ایک پرچم کے نیچے آئے گا تو یہ ایک کربلا کو بپا کر سکتا ہے، جب یہ ایک پرچم کے نیچے آئے گا یہ یزید وقت کو مارنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، اب وہ پرچم چاہے یمن میں اٹھے۔ کیا ثابت کیا یمن کے شیعوں نے؟ یہ وہ نظریہ حسین ابن علی تھا، میں بار بار اس عبارت کو پڑھتا ہوں اور مجھے لطف ملتا ہے کہ کیا سوچ ہے یمن کے شیعوں کی، کہ سعودی عرب کو مخاطب کر کے حسین دلوسی کہتے ہیں کہ فرما تمہارے پاس ٹینک ہیں، تمہارے پاس بم ہے، تمہارے پاس امریکہ ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس پیٹرول ہے، تمہارے پاس 33 ملکوں کی فوجیں ہیں، تمہارے پاس کرائے کے فوجی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو ہار رہا ہے، ایک بات سے تو پتا چل گیا تیرے پاس سب کچھ ہے پر تیرے پاس خدا نہیں ہے۔ یہ فکر کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ فکر حسین ابن علی سے مل رہی ہے، یعنی 72 ہیں حسین کے پاس، سامنے کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 1,00,000 روایات میں، 30,000 بھی مان لیں، اچھا 10,000 بھی مان لو، 72 میں 10,000 بہت زیادہ ہیں، لیکن جذبہ حسین دیکھو، ہمت حسین دیکھو، وقار حسین ابن علی دیکھو، یہ وہ سوچ ہے، یعنی تجھے اجتماع کو نیک بنانا ہے، شیعہ سوسائٹی میں مومن رہے لیکن اسی سوسائٹی کی مسجد میں نماز کے وقت مسجد خالی ہو، اس کا مطلب یہ سوسائٹی حسینی نہیں بنی، کیونکہ ان کا عمل اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، انفرادی عمل کسی کام کا نہیں ہے، یعنی گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہو، مولا بھی مدینے بیٹھ کے نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حسین ایک معاشرے کو تشکیل لینے آئے، حسین ابن علی ایک ایسی تہذیب کو بنانے کے لیے آئے جہاں پہ لوگ ملے جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کی محبت، جن کا کردار، جن کا اخلاق سیم ہو، جن کی سوچ ایک ہو، جب سوچ ایک ہو جائے گی اب یہ جوان تیار ہے ظہور امام زمانہ کے لیے۔ اللہ انفرادی عبادتیں کرنے والے بہت تھے، اجتماعی، تبھی شخص رسول کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے آنکھوں سے نابینا ہوں، مسجد آ نہیں سکتا، تو نہ آؤں مسجد، کہا کہ گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ، نابینا ہے تو کیا ہوا، اس رسی کا سہارا لے کر مسجد تک پہنچ، یعنی اجتماعی کام میں ہاتھ ڈال۔ آج آپ کے انفرادی کام بڑے کامیاب ہیں، آئی آر سی مشورہ بہت مجمع، خراسان مشورہ بڑا مجمع، انجونی مشورہ بڑا مجمع، انفرادی لوگ جمع ہوتے ہیں، فلاں خطیب فلاں خطیب فلاں خطیب، لیکن اعلان ہوتا ہے مثلاً کسی عالم کو پکڑا گیا، مثلاً شیعہ قوم پہ ظلم ہوا، مثلاً مسنگ پرسن کا معاملہ تھا، اب اعلان کیا جاتا ہے آؤ، قوم جمع نہیں ہوتی، اس قوم کو جمع کرنے کے لیے برگر کھلانے پڑتے ہیں، اس قوم کو جمع کرنے کے لیے کھانے کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ رات کو بیٹھے بور نہ ہو، یہ کسی مظلوم کی صدا میں حمایت میں بیٹھے، اس کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ کیا ہوا اس مجلس میں اتنا مجمع تھا؟ اس کا مطلب وہاں پہ تمہارا جانا ایموشنل تھا، فکری نہیں تھا۔ اگر تو فکر سے حسین کی مجلس میں جاتا، اس کا مطلب مثلی لا یبایع مثل یزید، اگر کہیں پر بھی مجھ جیسا کوئی مظلوم ہوتا تو اس کی مدد کے لیے صدا بلند کرتا، لیکن تو نہیں کر رہا، اس کا مطلب تمہاری فکر ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، ابھی تک تم نے مہذب معاشرے کو تشکیل نہیں دیا جس سے دشمن ڈرتا ہے، اس طاقت سے دشمن ڈرتا ہے۔ آج یمن کھڑا ہے ان کے تاج پر، ایک کال آتی ہے، ایک فون آتی ہے، ایک پیغام آتا ہے، پورا یمن کھڑا ہو جاتا ہے، دشمن اس جمع کثیر سے ڈرتا ہے۔ کوفے میں کیا ہوا، مسلم نماز پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، ان کو توڑا، الگ الگ کیا، ایک ایک کیا، کہ جب یہ الگ ہو جائیں گے پھر مسلم کو مارنا بڑا مشکل ہے۔ اور انسان الگ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے وجود میں حب ذات آ جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر کا سوچ کہتا ہے میرا گھر، میرے بچے، میرا، میری جاب کا کیا ہوگا، اگر میں گیا تو میری نوکری کا کیا ہوگا۔ اے بندے خدا ذرا کربلا میں آ، حسین کا بچہ، حسین کا گھر، حسین کی بہن، حسین کی بیوی، حسین کا بھائی، سب کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا حسین ابن علی نے؟ کس لیے؟ راہ پروردگار عالم کے لیے۔ عجیب تاریخ نے جملے لکھے، فرمایا یہ لوگ ڈرتے کیوں تھے؟
آخری زمانے میں لوگوں کا دین اور ایمان ان کی تجارت بن جائے گی، جو میں نے کہا اللہ العب، اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا، دین و ایمان تجارت بن جائے گی، ان کا مال، میرا مال، میرا گھر۔ فرمائے کوفے میں اعلان کیا گیا، اگر تمہارے محلے سے ہمیں مسلم ملا تو صرف جس گھر سے ملا اس کو سزا نہیں ملے گی، پورے محلے کا پیسہ بند کیا جائے گا بیت المال سے، پورے محلے کی گندم بند کی جائے گی، پورے محلے کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ اب پورا محلہ ڈر گیا، فرمایا اگر میرے گھر سے نہیں کسی اور کے گھر سے نکلا تو سزا تو مجھے ملے گی، مولانا کے گھر سے مسلم ملے گا سزا تو مجھے ملے گی، میرے گھر میں بھی نہیں تھا لیکن مجھے بتا دو تھا، بھائی تمہارے محلے میں گھر تھا نا۔ تو انہوں نے جاسوسی کرنا شروع کر دی، سب سے پہلے خود بتاتے تھے مسلم فلاں کے گھر میں چھپا ہوا ہے، مسلم وہاں چھپا ہوا ہے، تاکہ ان کا گھر بچ جائے، تاکہ ان کا مال بچ جائے۔ حب ذات اور حب مال، یہ قربانی جو قرآن کی آیت کل پڑھوں گا کہ خدا کہتا ہے کیا تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارا قبیلہ، تمہاری زبان، تمہارا گھر، تمہاری تجارت مجھ سے زیادہ ہے؟ کیا ان سب کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہے تو خدا کہتا ہے تو فاسق ہے، تمہارے دل میں فسق و فجور ہے، تمہارا دل قسی ہو چکا اگر تو اس محبت کو نکال کے میری راہ میں آ نہیں سکتا۔ لیکن ذرا کربلا کے آئینے میں دیکھیے قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی تفسیر کو۔ مولا ابن سعد کے پاس جاتے ہیں، کہ ابن سعد میرے خیمے میں آ، یہ جنت کا راستہ ہے، میرے راستے پہ چلے گا تو ملاقات رب کی ملاقات میں جائے گا، جبکہ تجھ کو پتا بھی ہے کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، کہاں حسین پتا ہے، پھر کیوں نہیں آتا؟ ابن سعد حسین سے محبت کرتا تھا، ابن سعد حسین ابن علی کی معرفت رکھتا تھا، بچپن سے حسین کو جانتا تھا۔ امام نے کہا کیوں نہیں آتا؟ کہ مولا بیتی، میرا گھر۔ امام نے کہا کہ گھر کی وجہ سے؟ کہا مولا میرا گھر کوفے میں۔ تو امام نے کہا جو مدینے میں میرا گھر ہے حسین نے تجھے دیا۔ اب جواب نہ رہا، کہا مولا میرا مال، پیسے کو کیا ہوگا؟ امام نے کہا میرے اتنے اموال ہیں میں تجھے بخش دیتا ہوں، مال بھی لیتا ہوں۔ کہتے مولا میرا باغ ہے کوفے میں، آپ کے لشکر میں آؤں گا باغ چھن جائے گا۔ یہ سوچ تو دیکھیے، یعنی بغا کی سوچ میں ہے، حسین کے لشکر میں بھی جاؤں گا تو زندہ رہوں گا، پھر وہ یزید باغ لے لے گا تو باغ کہاں جائے گا؟ شہادت کی سوچ نہیں ہے، موت کی سوچ نہیں ہے، مرنے کا سوچ ہی نہیں رہا۔ تو مولا میرا باغ، امام نے کہا کہ مدینے میں میرا ایک باغ ہے، وہ باغ میں تیرے نام کرتا ہوں، باغ بھی تو لے۔ آخر میں کہتے مولا میرے بچے، میری بیوی دیکھ رہا ہے کہ حسین اپنے بچوں کو لایا ہے، دیکھ رہا ہے کہ حسین اپنی سکینہ کو بھی لایا ہے، لیکن پھر بھی کہتے مولا میرے بچے۔ امام فرماتے مجھے نواسے رسول مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ فرمایا میں ضمانت کرتا ہوں تیرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں ضمانت کرتا ہوں تیرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں عربی کا شعر پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، وہی جو قرآن کہتا ہے کہ تو حسین اگر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، تیرے پاس آؤں گا تو مال بھی دے گا، تیرے پاس آؤں گا گھر بھی دے گا، بچے ہی بچے گا، لیکن حسین رائے کی حکومت احب الیہ، رائے کی حکومت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، جب اس کا سوچتا ہوں مجھے دل میں راحت ملتی ہے، مجھے دل میں ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور مصائب کربلا کے لکھنے والے کہتے ہیں جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، بی بی زینب شمر کو نہیں یزید کو اپنا ابن سعد کو مخاطب کرتے، ابن سعد کیا تو حسین کو جانتا نہیں ہے؟ تو دیکھ رہا ہے اور میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے۔ فرمایا اتنے میں ابن سعد دیکھ نہیں سکا اور اپنا چہرہ پھیر دیا اور منہ چھپا کے رو بھی رہا تھا، لیکن اس سے ایک پتھر تھا جس کا نام شمر تھا۔ شمر بھی جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھا، لیکن جب یہ منزل احب الیہ آ جاتی ہے نا کہ پیسہ زیادہ محبوب ہو جائے، بندہ خمس دینے میں لرزے، کہ آٹھویں امام کے پاس بندے جاتے ہیں، امام کوئی راستہ نکالی، امام فرماتے اعون الدیننا، یہ خمس ہمارے دین کی مددگار ہے، اگر خمس نہیں ہوگا تمہارا معاشرہ بے دین ہو جائے گا، اگر خمس نہیں ہوگا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا ہاتھ کانپتا ہے کیونکہ جیب میں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے، راہ الہی میں ایک ہے انفاق، انفاق کرنا آسان ہے،
اپنی میلی خمیز کسی فقیر کو دے دو، اپنا بچا ہوا کھانا کسی فقیر کو دے دو، لیکن خمس بڑا مشکل ہے، ایتاء الزکات بڑا مشکل ہے کہ اشہد انک اقمت الصلاۃ واعطیت الزکات. آپ شہادت کس چیز کی دیتے ہو کہ امام آپ نے نماز کو قائم کیا، فوراً کہتے ہو کہ آپ نے خمس ادا کیا. یعنی جب تک مال کی محبت دل سے نہ نکالو تب تک نور خدا کی محبت تمہارے دل میں آ نہیں سکتی. اور جب مجلس میں آتے ہو بالکل انسان کو حسین برعکس بنا دیتے ہیں. وہ بندہ جو خمس نہیں دیتا تھا، وہ بندہ جس کو دنیا سے نظریہ ملا کہ تمہیں مال جمع کرنا ہے، لیکن حسین کی مجلس میں آ کے نیاز کرتا ہے، حسین کی مجلس میں آ کر مال کو خرچ کرتا ہے. یعنی حسین تمہیں خرچ کرنا سکھاتے ہیں، حسین تمہیں قربان کرنا سکھاتے ہیں. اربعین پہ جاتے ہو کیا پیسہ خرچ کرتے ہو نا، ٹکٹ لے کر جاتے ہو، ہوٹلوں کے پیسے بھرتے ہو، پوری سال اپنی کونجی جمع کرتے ہو. کہتا ہے کربلا، یہ حسین آپ کو سکھا رہے ہیں کہ میری کربلا کا کلچر یہ، جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک میری زیارت نہیں ہوگی، جب تک قربانی نہیں دو گے تب تک میری زیارت نہیں ہوگی. اور یہ الگو، یہ رول ماڈل آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں. ایک وقت تھا کہ خون دو حسین کی جا کر زیارت کرو، ایک وقت وہ آیا کہ ہاتھ کٹواؤ حسین کی زیارت کرو. ایسے شیعہ تھے جو اس کلچر پہ چلے، ہاتھ بھی کٹوائے پر حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا. یہ وہ کلچر ہے جو امام حسین آپ کو سکھا رہے ہیں. یعنی جب تک تو قربانی نہیں دے گا تب تک حسین کی راہ میں چلنا مشکل آئے. جب تک ننگے پاؤں میری قبر کی طرف نہیں آئے گا، بدن کی آسائش کو ختم نہیں کرے گا، تب تک تو اکبر بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے چھٹے امام فرماتے زیارت پہ جاؤ کا کوئی جوتیاں پہن کے جاتا ہے، اور چھٹے امام فرماتے چلتے چلتے اگر جوتی پھٹ جائے اور ننگے پاؤں چلو حسین کی زیارت کی طرف اور کربلا کی طرف، فرمائے وہ قدم جو جوتیوں کے ساتھ اٹھائے تھے اس کا اجر اور ہے، اور وہ قدم جو بغیر جوتیوں کو اٹھائے تھے اس کا اجر اور ہے. یہاں پہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہے. تو فرمایا جب تک بندہ اپنی محبتوں سے آزاد نہیں ہوتا تب تک حسین کا غلام بننا بڑا مشکل ہے. شیطان انہی محبتوں میں چکرتا ہے، انہی محبتوں میں تباہ و برباد کر کے لے جاتا ہے. لیکن کربلا میں آئیے، وہاں پہ ہر چیز قربان ہو رہی ہے. خدا پوچھے گا حسین تیرے بابا کا کیا ہوا؟ حسین کہیں گے خدا میں نے اپنے بابا کو بھی قربان کر دیا. حسین تیرے بچوں کا کیا ہوا؟ کہیں گے خدایا میں نے اپنے اکبر و اسغر کو بھی قربان کر دیا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حسین اخوانوں کو تمہارے بھائی کا کیا ہوا؟ حسین سزا دیں گے خدا میں نے اپنے عباس اور تین بھائیوں کو قربان کر دیا. عشیرتکم حسین تمہارے قبیلے کا کیا ہوا؟ خدایا میں بنو ہاشم کے قبیلے کو کربلا میں لایا اور میں نے اس کو بھی قربان کر دیا. اور بیوتکم حسین تمہارے گھر کا کیا ہوا؟ حسین ابن علی کہیں گے خدایا میں اپنا گھر بھی مدینے میں چھوڑ کے آ گیا. حسین تیرے مال کا کیا ہوا؟ حسین آواز دیں گے خدایا میں اپنا مال بھی مدینے میں چھوڑ کے آ گیا. اب خدا کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے مال سے زیادہ محبت نہیں کی، اولاد سے زیادہ محبت نہیں کی، بھائی سے اتنی محبت نہیں کی، قبیلے سے اتنی محبت نہیں کی جتنے تو نے اپنے رب سے محبت کی. تبھی امام فرماتے ہیں گودی قتلگاہ میں جب یہ ملعون امام کا گلا کاٹ رہا تھا، فرمائے 12 لوگ گئے گلا کاٹنے لیکن جو بھی جاتا تھا واپس آ جاتا تھا. اس لشکر میں ایک مسیحی بھی تھا، وہ بھی گیا حسین کا گلا کاٹنے، لیکن امام نے کہا میرا گلا نہ کاٹ، اس کی سزا بہت زیادہ ہے، میں ویسے ہی چند لمحوں میں میرا خون بدن سے بہ رہا ہے، میں خود ہی مر جاؤں گا، گلا کاٹ کے اس گناہ کبیر میں خود کو شامل نہ کرنا. یہ بھی باہر آ گیا، لیکن فرمایا آخر میں یہ شمر ملعون جاتا ہے. مال دنیا کی اتنی محبت، روایت کے جملے گلا کٹ نہیں رہا تھا لیکن امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. سوچا کرو امام کے اس جملے پر، کیوں پیچھے سے کاٹا گیا؟ کچھ روایتیں کہتی ہیں ملعون نے 11 وار کیے، کچھ روایتوں میں 9 وار کیے، کچھ میں 14 وار کیے، لیکن حسین کا گلا کٹ نہیں رہا تھا. پھر باہر آتا ہے کہتا ہے سنان تو اندر جا، مجھ سے گلا نہیں کٹ رہا. کہ یہ ملعون آتا ہے پھر نیزے کی انیوں سے امام کے گلے پہ وار کرتا ہے. پھر آخر میں یہ ملعون جاتا ہے حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے. امام زمانہ فرماتے آخذن لحیتے، اس کے ہاتھ میں میرے دادا کی داڑھی تھی کہ اپنے خنجر کو اور خنجر کے خون کو بھی حسین کی داڑھی سے صاف کیا اس نے. اور فرمایا یہ منظر میری پھوپھی زینب دیکھ رہی تھی جب حسین کربلا کی زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اس وقت حسین کو کسی شے کی فکر نہیں تھی، زبان پر یہی جملے جاری تھے، رضاً برضا و تسلیماً لامرہ لا معبود سوا، اے خدا کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جو یہ سوال کرے اسے حسین کہتے ہیں. اس وقت آواز الہی بلند ہوتی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے، حسین تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. یہ وہ دید آخرت ہے، یہ وہ نگاہ آخرت ہے کہ صرف خود کو اس دنیا میں محدود نہ کرنا، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، لیکن ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے کربلا میں کیے، جیسے امام زین العابدین نے کربلا میں کیے. یہ سلام بڑی اہمیت کے ہیں. فرمایا صبح و شام، صباحاً و مساءً ہمارے دادا کو سلام کیا کرو. تو دنیا میں سلام کرے گا، مرنے کے بعد حسین قبر میں تجھے سلام کا جواب دینے آئے گا. جب دنیا تجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، اس وقت حسین ابن علی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. اس قرونی اذکر کو جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کرتے ہیں. تو دل و جان سے اپنے آقا کو سلام پیش کریں.
شام بھی تجھ پہ گریہ کروں،
کس مصیبت کو یاد کر کے رو. فرمایا اے میرے حسین کے غم میں رونے والو، تو نے کانوں سے سنا کہ میری سکینہ کو تماچے لگے، تو برداشت نہیں کر پایا، لیکن میں ہر روز نماز عصر کے بعد اپنے دادا حسین کا خون بھرا کردد. روایت علماء کی، امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کر دو. مولا کون سا واسطہ دیتا کہ خدا جلد راضی ہو جائے؟ فرمایا ایک واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا. مولا کون سا واسطہ؟ فرمایا خدا کو میری زینہ واسطہ دیا کرو. صبر زینب کو سنو، کتنی عظیم ہے یہ بیوی کہ جناب فضا فرماتی ہیں جس بھی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا سب سے پہلے زینب روتی تھی، سب سے پہلے بی بی زینب نوحہ پڑھتی تھی، ہر بی بی کو دلاسا بی بی زینب دیتی تھی. لیکن فضا فرماتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں دو ننے سے لاشا، ایک لاشا آن کا تھا ایک لاشا محمد کا تھا. سب بی بیاں انتظار میں ہیں، اب زینب آئیں گی بچوں کے لیے ماتم کریں گی، لیکن زینب خیمے سے نہ نکلی، وہیں پہ سر کو سجدے میں رکھا. اے خدا تو زینب کی قربانی قبول کر. اپنے بچوں پہ زینب نے گریہ نہ کیا ماتم نہ کیا. 11 محرم کا دن آیا، یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا. پورے سفر میں زینب کبھی اکبر کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی عباس کو دیکھ کے کہتی تھی عباس میری چادر لٹ گئی. مختلف جگہوں پہ زینب ماتم کرتی تھی، لیکن زینب کبھی بچوں کی کٹی گردنوں کو نہیں دیکھتی تھی، بچوں کا ماتم نہیں کرتی تھی. یہاں تک کہ قافلہ شام گیا، 40 کے دن قریب تھے، قافلے کو رہائی ملنے لگی. ملونوں نے سب سروں کو زندان میں بھیجا، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا. لیکن فضا فرماتے ایک مرتبہ دو ننی سی گردنیں آئے، سبھی بھی انتظار میں ہے ابھی زینب بچوں کو اٹھائے گی، اپنے بچوں کو پیار کریں گے. لیکن زینب کبھی اکبر کا نوحہ پڑھتی ہے، کبھی قاسم کا نوحہ پڑھتی ہے. سر لانے والے نے ایک صدا دی، کیا کہ ان سروں کی ماں مر گئی ہے. وہ سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا فرماتے میں آگے بڑھے، سروں کو گود میں لیا، بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی، کوفے میں نہیں روئی، بی بی یہ ننی سی گردن ہے، ان کو اپنی گود میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ زینب نے کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے
پھر واپس لے لیتے ہیں.
فرمایا قافلہ کربلا گیا, زینب عباس کی قبر پہ گئی بڑا گریہ کیا, حسین کی قبر پہ آئی بڑا گریہ کیا, لیکن بیبیاں کہتی ہیں زینب نے اور محمد پہ گریہ نہ کیا. عجیب ہے صبر زینب. ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا, بی بی زینب نے کہا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے. ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ گئے, زینب نے روزے کے دروازوں کو بند کیا. ایک مرتبہ نانا کی قبر کو دیکھا, کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو. ایک مرتبہ زینب نے چادر کو اتارا, اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا. ایک مرتبہ کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا, کہا نانا تیری امت نے میری چادر چھینی. او نانا شمر نے مجھے تازیان مارے, او نانا میرا اکبر, نانا میرا حسین, نانا میرا عباس, نانا میرا علی اسلام. لیکن زینب نے آنا محمد کا نام نہ لیا. اب نانا کے روزے سے باہر آئی, سیدھا جنت البقیع. راوی کہتا ہے زینب نے کوئی بڑا نوحہ نہیں پڑا, جیسے اماں کی قبر پہ گئی کہ خون بھرا کرتا نکالا, قبر زہرا پہ رکھ دیا. عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا ہوگا. زینب کرتا ہٹا, ایک مرتبہ زینب نے روکے کہا اما کرتا برداشت نہ ہوا, لیکن اما میرے دل سے پوچھو, میں نے 70 قدموں سے حسین کے سینے پہ سوار تھا. اما میرا عباس مارا گیا, اما میرا اکبر مارا گیا. زینب ماں کی قبر پہ رو رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہا اما میرا اور محمد, اما میرے بچے بھی مارے گئے. ایک مرتبہ آواز آئی, بی بی زینب جلدی گھر جائیے, عبداللہ بلا رہے ہیں. زینب نے جیسے عبداللہ کا نام سنا, ذرا سوچو زینب ماں کی قبر سے گھر تک کس حال میں گئی ہوں گی, سوچ رہی ہوں گی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون کا کیا ہوا, میرے محمد کا کیا ہوا. ہاں یہ ماں کا دل ہے. ایک مرتبہ جیسے گھر کا دروازہ کھولا, گھر کے سہن میں عبداللہ بیٹھے تھے, لیکن راوی کہتا ہے عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا. ایک مرتبہ کا مستور رک جا, ابھی میری بیوی آنے والی ہے. زینب نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا, ارے میرا حسین مارا گیا, ارے میرا عباس مارا گیا. لیکن کہا عبداللہ میرے عباس کے بازو کاٹے گئے. زینب نے اون محمد کو یاد رکھیا, لیکن اے آزادار تو مجھے بتا, جو بی بی کربلا میں نہیں روئی, جو بی بی شام میں نہیں روئی, جو بی بی نانا کے روزے پہ نہیں روئی, جو بی بی ماں کی قبر پہ نہیں روئی, کتنا صبر کرتی, یہ ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ گھر کے اندر گئی, زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا. ایک مرتبہ ننے سے مسلے دیکھے, مسلوں کو سینے سے لگایا, رو کر کہا میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا. اے خدا زینب کو اٹھا لے, جب میرا آن محمد نہیں رہا
جب میرا حسین نہیں رہا اور جب میری سکینہ نہیں رہی۔
دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت بالاخص آل سعود و آل یہود کو نیز تو نابود فرما۔ پروردگارا بے حق محمد و آل محمد ہمارے مولا و امام کو ظہور فرما، ہم سب کو زیارت با معرفت کربلا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔